مت، اب سر اٹھائیے، سل تعفا مانگیے ہم دیں گے، شفع تو شفع شفاعت کیجیے ہم آپ کی شفاعت قبول کریں گے۔ وہ تعریف ایسی تعریف ہوگی کہ اللہ کی رحمت کو اتنا جوش آئے گا کہ فرمائے گا سر اٹھائیے اور مانگیے، جو کچھ آپ مانگیں آپ کو ہم دیں گے۔ ولا سوفا یعطیک ربک فترضی، تو سب سے پہلا اور ایک ہی سوال ہوگا، اس کے بعد اور کچھ آپ نہیں مانگیں گے۔ وہ سوال امت کے بارے میں ہوگا کہ میری امت کی مغفرت فرما، امتی امتی اپنی امت کا نام لیں گے، اللہ کے سامنے اپنی امت کی مغفرت کا سوال پیش کریں گے۔ تو وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، ایک تابعی نے ایک دعا کو لکھا کہ امام الذہبی نے اس کو نقل کیا، یہ کہا کرتے تھے کہ اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا لأن المولى يعفو عن عبده وهو عنه غير راض۔ ہاں، یہ اصل میں جو کسی زبان کا اصل مزہ ہوتا ہے وہ اس زبان کو سمجھنے والے ہی محسوس کرتے ہیں، ترجمے میں وہ لذت اور وہ چاشنی اور وہ مٹھاس اور وہ مزہ نہیں پیدا کیا جا سکتا جو اصل الفاظ میں ہوتا ہے۔ تو یہ عربی کے جو الفاظ ہیں ان کو جو سمجھتے ہیں وہ چھوم، ترجمے میں وہ لذت اور وہ چاشنی اور وہ مٹھاس اور وہ مزہ نہیں پیدا کیا جا سکتا جو اصل الفاظ میں ہوتا ہے۔ تو یہ عربی کے جو الفاظ ہیں ان کو جو سمجھتے ہیں وہ چھومتے ہیں ان الفاظ پہ، اور ان الفاظ کو پڑھتے اور سنتے ہوئے وہ سیر نہیں ہوتے، بار بار اس جملے کو دہرانا چاہتے ہیں، ترجمے میں وہ بات نہیں پیدا کی جا سکتی۔ کہا کہ اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور اگر راضی نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا کر کے ہمیں معاف کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن المولى یعفو عن عبده وهو عنه غیر راض، اس لیے کہ آقا اور مالک اپنے نوکر سے ناراض رہتے ہوئے بھی اس کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو کہا کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ تو اس کو اس سے ناراض رہتے ہوئے بھی اس کو معاف کر دیا کرتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللهم ارض عنا تو ہم سے راضی ہو جا، فإن لم ترض عنا اور اگر تو راضی نہیں ہوتا ہم سے تو ہمیں معاف کر دے، فاعف عنا، لأن المولى اس لیے کہ آقا اور مالک، یعفو عن عبده اپنے نوکر اور غلام کو معاف کر دیا کرتا ہے، وہ ہوا عنہ غیر راض اور وہ اس سے راضی نہیں ہوتا ناراض ہوتا ہے پھر بھی معاف کر دیتا ہے، تو ناراضگی میں بھی معاف فرما اور اگر تو راضی ہو جا پھر کیا بات ہے۔ تو اہل اللہ اور اولیاء اللہ کی بعض مخصوص وہ دعائیں ہیں جو ان کی اس ایمانی کیفیت کو بیان کرتی ہیں اور ان کے اس ذوق کو بیان کرتی ہیں جو اہل اللہ اور اولیاء اللہ کے یہاں ذوق ہوتا ہے اللہ کی محبت کا۔ اہل اللہ اور اولیاء اللہ اللہ کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے لیے ایک ریال چھوڑنا مشکل، ایک گز زمین چھوڑنا مشکل، ایک کپڑے کا ایک میٹر چھوڑنا مشکل، یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ داؤں پہ لگاتے ہیں، تب اللہ ان کو وہ ذوق نصیب کرتا ہے جو ہر ایک کو نہیں ملا کرتا۔ اب یہ دعا عجیب ہے کہ اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا لأن المولى يعفو عن عبده وهو عنه غير راض۔ تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ تو اللہ تعالی سے رحمت مانگی گئی اور ہدایت مانگی گئی، اور اس کے بعد پھر یہ دعا بھی کی گئی کہ قیامت کا وہ دن قائم ہونا ہے جس دن سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے، یہ پھر اللہ تعالی کی وہ توحید خالص ہے اور عقیدہ فکر آخرت ہے، عقیدہ یوم آخرت اس کو یہاں بیان کیا گیا۔ اب اس سے پہلے آیات میں ہم نے توحید خالص کے دلائل کو پڑھا، اور اس کے بعد قرآن پاک اور تورات اور انجیل کا ذکر تھا، اور ساتھ ان لوگوں کا ذکر تھا جو آیات کا انکار کرتے ہیں. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، ہم نے پڑھا، واللہ عزیز ذو انتقام. اب انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ لوگ کے جو آیات کا انکار کرتے ہیں، اور بجائے ایمان کے، یقین کے، ماننے کے، وہ کفر اور انکار والا راستہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے. ان کا ذکر شروع ہوا کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز کام نہ آئیں گے ان کے مال اور ان کی اولاد، من اللہ شیئا، شیئا کچھ بھی، من اللہ، اللہ کے ہاں، یعنی اللہ کے ہاں اولاد اور مال یہ کام نہیں آئے گا، یہ اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بچا نہیں سکے گا. بلکہ یہ ہوگا کہ وہ اولئک ہم وقود النار، یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہے. اس لیے کہ وقودہ الناس والحجارہ، قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وقودہ الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. اور لوگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، اور لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم نے جہنم کو ضرور بھرنا ہے لوگوں اور جنات سے، ان انسانوں سے جنہوں نے کفر کو اختیار کیا اور جنہوں نے ہدایت کے بعد ایسے گناہ کیے کہ وہ ہدایت سے اپنے آپ کو انہوں نے محروم کر دیا. تو توبہ نہ کی، گناہوں پہ اصرار اور استمرار رہا، فسق و فجور اور منافقت والا راستہ اختیار کیا، کفر اور شرک والا راستہ اختیار کیا. دنیا میں ظاہری طور پہ ان کے پاس دولت بہت آ جائے، مال بہت ہو، اولاد بھی ہو، خاندان بھی ہو، قبیلہ بھی ہو، اقتدار اور حکومت سب کچھ ہو، لیکن اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو کوئی بھی چیز اللہ کے ہاں ان کے کام نہ آئے گی، بلکہ ان سب نے جہنم کا ایندھن بننا ہے. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ دیکھو تم سے پہلے کئی بڑی بڑی قومیں گزری اور بڑے بڑے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے دنیاوی اور ظاہری اعتبار سے بہت ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ کی توحید کا جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں اور عذاب میں وہ آئے، اور پھر وہ ان کو کوئی اللہ کی پکڑ سے چھڑا نہ سکا، اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکا. کدأب آل فرعون، دأب کسی کام کو مسلسل اور مشقت سے کرنا، اور دأب یہ مصدر ہے، عادت اور کسی کی حالت اور کسی کی شان. تو کدأب آل فرعون، جیسے فرعون والوں کی عادت، جیسے ان کی عادت تھی یا جیسے ان کی حالت تھی کہ انہوں نے ہمیشہ انکار کیا. والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، فرعون اور فرعون کی جماعت اور ان سے پہلے جو امتیں گزری وہ بھی، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو انہوں نے جھٹلایا. فأخذهم اللہ بذنوبهم، پس اللہ تعالی نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے. یہاں پر ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ دنیا میں ظاہری جو چیزیں کسی کو دی جاتی ہیں، فرد ہو یا گروہ اور جماعت اور امت اور ملت اور قوم اور ملک ہو، یہ چیز اور یہ چیزیں کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی. اگر اقتدار کسی کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا تو فرعون کبھی غرق نہ ہوتا، اور مال اگر کسی کو بچا سکتا تو قارون زمین میں دھسا نہ دیا جاتا، اور خاندان اور قبیلہ بزرگوں اور نبیوں کا، ان کی رشتہ داری اور قرابت کسی کو بچا سکتی تو ابراہیم کے والد اور نوح کے بیٹے اور لوط کی بیوی، ان پہ کبھی عذاب نہ آتا، اور یہ نبیوں کی نگاہوں کے سامنے ہلاک اور تباہ و برباد نہ کیے جاتے. تو کوئی بھی چیز اللہ کے عذاب سے کسی کو بچا نہیں سکتی.
دنیا کی جو چیزیں بھی ہیں جن کی وجہ سے انسان تکبر کرتا ہے اور ہدایت کے بجائے گمراہی کو قبول کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ شعراء میں جو نقل کی گئی آیت نمبر 88 اور 89 میں وہ یہ کہتے ہیں, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون, قیامت کے دن اولاد اور پیسہ کام نہیں آئے گا. اور اسی طریقے پہ سورہ سبا کی آیت نمبر 37 میں ہے, وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا. تمہارے اموال مال اور تمہاری اولاد یہ تمہیں ہمارے ذرا بھی قریب نہیں کر سکتے, زلفا تھوڑا سا بھی قریب نہیں کر سکتے. الا من آمن وعمل صالحا, سوائے اس کے جو ایمان والا ہو اور عمل صالح. تو ایمان یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا و آخرت کی نجات اور فلاح سے ہمکنار کرتی ہے. اس کے علاوہ دنیا کی باقی چیزیں ایمان کے بغیر کچھ بھی ہو یہ انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی اور ان سے کچھ نہیں ہوتا. اور یہ چیز بھی ہمیں بتا دی گئی کہ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ, ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو ثابت یہ ہوا, معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑتا ہے اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ گناہوں کے بعد آتا ہے, گناہوں کی پاداش میں پکڑ ہوتی ہے. اور یہ قرآن میں مختلف مقامات پہ یہ چیز موجود ہے, وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. سورہ قصص کی آیت نمبر 59 میں کہا کہ بستیوں والوں پر, بستیوں اور شہروں جن کو ہم نے تباہ کیا یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے ظلم کو اختیار کیا. اور ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون. سورہ انعام کی آیت نمبر 132 میں فرمایا کہ اللہ تعالی یوں ہی کسی بستی کو تباہ نہیں کرتا اگر وہ دین اور اسلام اور ہدایت سے بے خبر ہوں, بلکہ ان کو پہلے باخبر کرتا ہے. جو بھی بے خبر ہوتا ہے اس کو باخبر کرتا ہے نبی کے ذریعے, کتاب کے ذریعے, ہدایت کے ذریعے, حتیٰ کہ ان پر حجت قائم ہو جاتی ہے. جب وہ انکار کرتے ہیں اور آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ظلم پہ اتر آتے ہیں اور کھلم کھلا اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں, پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون, سورہ شعراء کی آیت نمبر 208 میں, کہ ہم نے کوئی بستی بھی تباہ نہیں کی مگر یہ کہ اس کو پہلے ڈرانے والے بھیجے, منذرون, جنہوں نے ان کو ڈرایا اور کہا کہ کیا ہم ظالموں کے علاوہ کسی اور کو ہلاک کر سکتے ہیں, اور کیا ہم فاسقوں کے علاوہ کسی اور کو ہلاک کر سکتے ہیں. هل يهلك الا القوم الظالمون, سورہ انعام کی آیت نمبر 47 میں کہا, اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 میں کہا کہ هل يهلك الا القوم الفاسقون, فسق و فجور پہ جب لوگ اتر آتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے ہلاکت اور بربادی کا فیصلہ آتا ہے. اور سورہ انعام کی آیت نمبر 6 میں کہا کہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, اور سورہ انفال کی آیت نمبر 54 میں ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. سورہ کہف کی آیت نمبر 59 میں ہم نے پڑھا تِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا, ان بستیوں نے جب ظلم کو اختیار کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اور جب یہ لوگ مجرم بن گئے, ہر فرد مجرم بن گیا, تو مجرموں کی کثرت جب ہو گئی معاشرے اور ملک اور شہر میں, تو مجرموں کو ہم ہلاک کر دیا کرتے ہیں, یہ ہمارا فیصلہ ہے. اخذهم الله بذنوبهم, ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑا. اور جب اللہ پکڑتا ہے تو شدید العقاب, اس کی سزا بہت سخت ہوتی ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد, یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت کے بارے میں امام ابو داود نے اپنی سنن میں اور امام البیہقی نے دلائل میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ لما اصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشا یوم بدر ما اصاب فقدم المدینہ جمع الیہود فی سوق بنی قینقاع فقال يا معشر يهود اسلموا قبل ان يصيبكم الله بما اصاب قريشا فقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك انك قتلت نفرا من قريش كانوا اغمارا لا يعرفون القتال انك والله لو قاتلتنا لعرفت اننا نحن الناس وانك لم تلق بنا فانزل الله عز وجل في ذلك من قولهم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم ايه في فئتين التقتا فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره يرونهم مثليهم راي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبره لاولي الابصار بدر کی لڑائی میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا, اس کا ذکر آیت نمبر 13 میں ہے کہ قد کان لکم آیت فی فئتین التقتا, تم لوگوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے ان دو لشکروں کے بارے میں جو آپس میں لڑے اور ٹکرائے. تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس لوٹے تو مدینہ منورہ میں بنو قینقاع یہود کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا, ان کا بازار تھا. اس بازار میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو اب بھی وقت ہے کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو, ورنہ جس طریقے پہ اللہ نے قریش کو ذلیل کیا رسوا کیا اس طریقے پہ اللہ تم کو بھی رسوا کرے گا. تو یہود نے جواب میں یہ کہا کہ آپ کا جو معاملہ تھا وہ قریش سے تھا اور قریش لڑنا نہیں جانتے تھے اور ہم لوگ تو بڑے اچھے لڑاکو ہیں, جب ہم سے تمہاری لڑائی ہوگی تو پھر دیکھ لینا کہ ہم کیا کرتے ہیں. اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم, ان سے کہہ دیجئے یہودیوں سے اور ہر کافر طاقت سے اور ہر اسلام کا مقابلہ کرنے والے سے کہ بہت جلد تم مغلوب کر دیے جاؤ گے, تم پر مسلمان غالب آئیں گے, تمہیں شکست ملے گی. ستغلبونا, تم بہت جلد مغلوب کر دیے جاؤ گے. وتحشرون الى جہنم, اور پھر تم جمع کیے اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف جو بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ تعالی نے اسلام کو اور مسلمانوں کو ہمیشہ بلند رکھا, ان کو فتح و نصرت سے نوازا. اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا جعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیا, اللہ نے کفر کی بات اور کفر کو ہمیشہ نیچے رکھا, رون ڈالا, اور اسلام اور اسلام کی بات کو ہمیشہ اللہ نے اونچا رکھا. لیکن قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر اللہ تعالی نے مسلمانوں کی فتح و نصرت کے لیے جو شرط لگائی ہے وہ ایمان کی شرط ہے. ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط اور کامل اور یقین والا ایمان ہو اور اللہ سے کیے گئے وعدے پورے ہوں تو اللہ تعالی مدد کرتا ہے. اس طریقے پہ آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا کہ یؤید بنصره من یشاء, فتح و نصرت کے ذریعے جس کی وہ چاہتا ہے مدد کرتا ہے, لیکن شرط ایمان کی ہے. تو اب کفار کا اس وقت عالم میں جو غلبہ ہے یہ ایک تو مسلمانوں کا امتحان ہے اور دوسرا مسلمانوں کی شامت اعمال ہے. جب اعمال درست ہو جائیں گے, اللہ سے کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں گے تو اللہ تعالی کی طرف سے فتح و نصرت کے اسی طریقے کے فیصلے آئیں گے جس طریقے کے فیصلے سابقین اولین کے بارے میں آئے, قرآن نے ان کو بیان کیا اور احادیث میں اور سیرت اور تاریخ میں وہ چیزیں محفوظ ہیں. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی. بدر کی فضا اگر آج بھی پیدا کرو تو اللہ تعالی نہیں بدلے, اس کا وعدہ اب بھی وہی ہے جو اس وقت تھا. تو فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی. اب بھی اگر وہ ایمان پیدا ہو جائے تو اس وقت تھا, تو آج بھی فرشتے آسمان سے اتریں گے جس طریقے پہ بدر میں اترے تھے. تو قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے فی فئتین دو گروہوں میں التقا جو آپس میں لڑے التقتا جو دونوں آپس میں لڑے اور ایک دوسرے سے ٹکرائے فئت ایک گروہ وہ تھا تقاتل فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں لڑتا تھا واخرى اور دوسرا کافرۃ کافروں کا تھا یرونہم یہ دیکھ رہے تھے مثلیہم اپنے آپ کو یرونہم مثلیہم یہ دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو دگنا رأی العین کھلی آنکھوں سے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء اور اللہ تعالی مدد کرتا ہے اپنی فتح و نصرت سے جس کے لیے چاہے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار اس میں اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے. تو یہ بدر کی لڑائی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا. یرونہم مثلیہم رأی العین اس جملے کی دو تفسیریں اور دو معانی ہیں. ایک تو وہ جو ہم نے ابھی بیان کیا کہ یہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں یعنی یہ کافروں کا جو گروہ ہے. واخرى کافرہ کافر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں دگنا کھلی آنکھوں سے ظاہری اعتبار سے اسلحہ اور مال و اسباب اور لشکر اور گھوڑے اور تلواریں اور نیزے اور تیر وغیرہ اس لحاظ سے کافر اپنے آپ کو مسلمانوں سے دگنا بلکہ کئی گنا زیادہ سمجھتے تھے. اور دوسرا معنی اور تفسیر یہ ہے کہ یرونہم مثلیہم رأی العین یہ جو پہلا گروہ ہے یہ اپنے آپ کو کئی گنا زیادہ دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے صحابہ رضی اللہ عنہم. اور وہ اس طرح دیکھتے تھے کہ اللہ تعالی کی فتح و نصرت اور غیبی تائید اور اپنے یعنی اللہ تعالی کی فتح و نصرت اور غیبی تائید کے بعد اور اپنے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے وہ کفار کو ظاہری اعتبار سے زیادہ ہونے کے باوجود حقیقت میں اپنے آپ سے کمتر سمجھتے تھے. اس طریقے پہ قرآن میں بیان ہوا سورہ توبہ میں سورہ انفال کے آخر میں کہ کس طریقے پہ اللہ تعالی ایمان کی برکت سے ایک کو 10 پہ اور ایک کو 100 پہ بھاری کر دیتا ہے. اور سورہ بقرہ کے آخر میں دوسرے سپارے کے آخر میں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ کتنی مرتبہ اور کتنے وہ لشکر تھے جو تعداد میں کم تھے جن کو اللہ نے اپنے بہت بڑے دشمن پہ غالب کر دیا. تو یہ چیز ہے. اور اس چیز کو ہم نے سورہ انفال میں بھی پڑھا وہاں اللہ تعالی نے اس چیز کو بیان کیا کہ مسلمان صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالی نے یہ چیز دکھا دی کہ یہ لوگ ظاہری اعتبار سے عدد وغیرہ کے لحاظ سے زیادہ ہونے کے باوجود تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم اللہ نے تم کو بتا دیا یہ کہ یہ کم ہے. اگر اللہ تعالی ان کو زیادہ کر کے تمہیں دکھاتا اور ان کی تعداد کو کم کر کے نہ دکھاتا اور ان کی حیثیت کو اللہ تعالی ہلکا نہ کرتا لفشلتم تو تم ہار جاتے تم پہ ان کا روب قائم ہوتا. اللہ نے تمہارے دلوں سے دشمن کا روب نکال دیا. اور اسی طریقے پہ آیت نمبر 42-44 سورہ انفال 10 سپارے کے شروع میں اور آگے چل کے فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا جب تم لوگ ملے آپس میں لڑے اور ٹکرائے تو فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا اللہ نے تمہاری نگاہوں میں ان کو کم کر دیا. مفسرین نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 13 جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں اور سورہ انفال کی یہ آیات ان کے بارے میں لکھا کہ بعض مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں مقامات پر جو آیات وارد ہوئی ہیں کہا کہ ایک کا تعلق حالت جنگ سے پہلے ہے اور دوسرا حالت جنگ یعنی جنگ شروع ہونے کے بعد ہے. اور فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے قبل دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کو اپنے سے ہلکا ہی سمجھا ہو. کفار نے ظاہری اپنی تعداد کو دیکھا کہ وہ 1000 سے زیادہ تھے اور بدر میں مسلمان تقریباً 313 کے قریب تھے اور چند ان کے پاس 6 یا 8 گھوڑے تھے اور اس طریقے کی چند گنی چنی تلواریں تھیں، جبکہ ان کے پاس 1000 سے زیادہ تو مسلح نوجوانوں کی نفری تھی اور اس کے علاوہ جو ہتھیار وغیرہ تھے وہ اس کے علاوہ سامان تھا. تو اس لیے کفار نے جنگ شروع ہونے سے قبل اپنی حالت کو دیکھا تو یرونہم مثلیہم، اپنے آپ کو انہوں نے دگنا اور کئی گنا زیادہ محسوس کیا اور پایا اور دیکھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہاں واقعی. اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس سوائے اللہ کی مدد کے اور ایمان کے اور کچھ نہیں تھا، انہوں نے ایمان والی آنکھ سے دیکھا تو کہا کہ یہ 1000 کیا، اگر 1,00,000 بھی آ جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے. تو جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں نے اپنے مخالف کو اپنے آپ سے کم دیکھا اور کم محسوس کیا، اس لیے جوش پیدا ہوا کہ اب ہم مقابلہ کریں گے. اور جب لڑائی شروع ہوئی اور وہ تفصیل سے ہم جب پورے جنگ کے واقعات انشاءاللہ پڑھیں گے، تو جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، اللہ کی طرف سے فرشتے آسمان سے نازل ہوئے، تب حقیقی طور پہ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اب تو فرشتے بھی آ گئے، اب تو ہم بھاری ہوئے ہی ہوئے، اب ہماری تعداد زیادہ ہوئی ہی ہوئی، اس لیے کہ یہ 1000 ہو 2000 ہو، فرشتے تو کئی ہزاروں ہیں، اور پھر ایک فرشتہ وہ ان ہزاروں سب پہ بھاری. کہ فرشتہ ایک پر اگر اپنا مار دے، ایک ہاتھ یوں چلا دے تو وہ سب کو ختم کر دے اور سب کو ہلاک کر دے. تو یہ دونوں مقامات ہیں سورہ انفال کی اور سورہ آل عمران کے، ان دونوں میں تطبیق علماء اور مفسرین نے یوں کی ہے کہ دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا اور دونوں آپس میں ٹکرائے. کفر اور اسلام کا پہلا مارکا بدر کی اس لڑائی اور بدر کے اس مقام پہ ہوا. اللہ تعالی نے اسلام کو تائید اپنی خاص تائید اور فتح و نصرت سے مسلمانوں کو غالب کیا، اسلام کا پرچم بلند ہوا. تو یہ چیز ان آیات میں موجود تھی، یہ آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا. وہ دو لشکر جو آپس میں ٹکرائے، التقاط آپس میں ٹکرانا، ایک دوسرے پہ حملہ کرنا. فئت تقاتل فی سبیل اللہ، یہ ایک لشکر اللہ کے لیے لڑنے والا اللہ کے راستے میں، واخرا اور دوسرا کافرا کافروں کا لشکر تھا. یرونہم مثلیہم رأی العین، جو اپنے آپ کو دگنا دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے. اللہ تعالی کی طرف سے جو تائید تھی فتح و نصرت کی، وہ جس کے لیے چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. یؤید بنصره من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اہل بصیرت سمجھنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے کہ فتح و نصرت کا فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں ایمان کے بعد. ظاہری اسباب کو اختیار کیا جائے، لیکن جو ایمان اور توکل اور اعتماد اور بھروسہ ہے وہ اللہ کی ذات پر کیا جائے. اور ایمان مضبوط ہو اور عمل صالح ہو تو اللہ تعالی ایمان والوں کو کفار پہ اور اپنے دشمنوں پہ غالب کرتا ہے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد.